الله. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي. الخفي واللطف أدرك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي يا باقي أنت الباقي، يا باقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد ما آل بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله والله ذو فضل على المؤمنين والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي المؤمنين الله ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي والله ولي المؤمنين والله والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ یہ تو ختم خاتمہ پڑھا گیا جسے ہم نبی علیہ السلام والسلام کی خدمت میں سال ثواب کر کے قبول نبی علیہ السلام والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء تمام صحابہ صحابیاں تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین فقہائے کرام اور تمام سلسلہ کے قدوم خصوصاً سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے قدوم تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو ایثار ثواب کرتے ہیں اللہ قبول. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تعالیٰ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا سلام کا تورات لینے کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لائے تو جب اللہ سے گفتگو کی اور کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور محبت کا یہ ایک اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے گفتگو کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور گفتگو جب ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ملاقات کا دل اور زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے محبت اور جب آپ نے اللہ سے گفتگو فرمائی تو اس گفتگو کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی درخواست رکھ دی اور درخواست کیا تھی؟ قال ربی ارنی انظر الی کہ اللہ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھائے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لن ترانی مجھے دیکھ نہیں سکتا. اور اس دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھنا ناممکن ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا قرآن کی اس مبارک آیت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں اس دنیا میں. مگر اللہ رب العزت کے برگزیر نبی تھے, اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھنا ممکن نہیں ولیکن انظر الی الجبل تو اس پہاڑ کو دیکھ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا نا پھر تمہیں دیکھ لے گا. مگر پہاڑ نے کہاں اپنی جگہ جمع رہنا تھا بلکہ اللہ تعالی نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی اور تجلی جب ڈالی فلما تجلا ربه للجبل جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی جعلہ دکا پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا وقر موسیٰ صاعقا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر بے ہوشوں کے گر پڑے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رویت اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ کی تجلی پڑھنا ممکن ہے. اللہ کی تجلی پڑھتی ہے مگر اللہ کی رویت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور یہ تجلی صرف اس پہاڑ کو ہی دور پہ نہیں پڑی بلکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تجلی مختلف جگہوں پہ پڑتی ہے مختلف اوقات حدیث پاک سے پتہ چلتے ہیں کہ جن پر اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاص تجلی بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے, اور بیت اللہ شریف پہ یہ جو تجلی پڑتی ہے اس کے اثرات ہم سب دیکھتے ہیں. اب یہ تو تجلی پڑتی ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے آئے ہیں, کیونکہ وہ تجلی پڑتے ہوئے نظر نہیں آتی ہمیں. عام بندہ اس تجلی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, مگر اس تجلی کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ تجلی پڑتی ہے تو پھر جس پہ بھی یہ تجلی پڑتی ہے اس کے لیے اللہ تک قرب جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے, وہ نیکی پہ جم جاتا ہے, اس کو اللہ کی یاد پسند آنے لگتی ہے, اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس تجلی کے پڑھنے کی دیر ہوتی ہے. چنانچہ بیت اللہ شریف پہ اور اس مبارک مسجد پہ تجلی پڑتی ہے, اس کی مثالیں ہر دور میں ملتی ہیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں عجیب و غریب کارنامے کر کے آتے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں اور ان کا نام تھا حضرت خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ, اور یہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے. بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کیا مگر دل میں یہ آیا کہ بڑی پاک جگہ ہے, بہت بڑی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اور میں انسان وہاں جاؤں گا اور وہاں انسانی تقاضے ہیں, انسان کو بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں اور باتھ روم جانا پڑتا ہے, اور یہ اس زمین کو میں ناپاک کر کے آؤں گا یہ ان کو پسند نہیں آیا. تو دل میں بڑی پریشانی تھی, حالانکہ شریعت میں تو کوئی ایسا نہیں ہے, انسان وہاں جاتے ہیں ابھی بھی رہتے ہیں, لوگ بڑے علماء اکابرین جاتے ہیں, سارے کھانا پینا باتھ روم کا استعمال کرنا سونا یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی, مگر اللہ سے ایک تعلق تھا, اللہ سے ایک محبت کا تعلق, ایک ادب کا ایک غلبہ تھا, اور یہ چیز پسند نہیں آئی تو بڑی دعائیں کر کے گئے. اور اس مبارک گھر میں ایسی تجلی پڑتی تھی اور یہ تجلی ان پہ بھی پڑی, چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 13 دن وہاں رہے اور 13 دن میں نہ کچھ کھایا اور نہ کوئی جسم سے چیز باہر نکلی. کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں, اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی تجلی عام بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے, اس تجلی کے اثرات دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح جس طرح اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ موت اللہ کی رویت ممکن نہیں ہے, اللہ کی تجلی ممکن ہے. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے, نیکی کے ذریعے سے, نفلی اعمال کے ذریعے سے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس تجلی کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ تجلی کا دیکھنا جو ہے یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ نفلی عبادات اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, اور میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. چنانچہ اللہ والے ان کی زندگیاں عبادت میں, ریاضت میں, تقوی میں گزری ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی فراست بھی کئی مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ یہ تجلی دیکھ لیتے ہیں. ایسے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ, ارادہ فرمایا آپ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کا, شوق محبت کے ساتھ نکلے کہ جی پیدل اللہ کے گھر جاؤں گا, اور پیدل یہ تھوڑی کہ کہیں چند گلیاں دور اللہ کا گھر ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک,
تو پیدل سفر بھی شروع کیا, اور پیدل سفر کا انداز یہ تھا کہ ہر چند قدم کے بعد مصلی بچھاتے اور دو رکعت نفل پڑھتے, پھر چند قدم کے بعد مصلی بچھاتے دو رکعت نفل پڑھتے, اس طرح سجدے کرتے کرتے 2 سال میں اللہ کے گھر پہنچے. اللہ ایسی محبت بھرا سفر کیا, اور اتنے بڑے اللہ والے تھے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان تجلیات کو ان پر بولا تھا. تو خود فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں ایک مرتبہ حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے, مگر حیرانگی یہ ہوئی کہ جو اللہ کی تجلی اس مبارک گھر پہ نازل ہو رہی ہے, ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی اس پر بھی یہی تجلی نازل ہو رہی. کہنے لگے کہ جب میں وہ بوڑھی عورت فارغ ہوئی طواف سے تو میں گیا اس کے پاس کہ اما کون ہے تو؟ اس نے کہا میں رابعہ بصری بصرہ سے آئی ہوئی, بڑی اللہ والی تھی. تو انہوں نے بتا دیا کہ میں ابراہیم ابن آدم, جو اللہ کی تجلی بیت اللہ شریف پہ گر رہی تھی وہی اے اماں تیرے اوپر بھی گر رہی تھی. تو کون سا عمل تو نے ایسا کیا, یہ اللہ کی تجلی تو مجھ پہ بھی نہیں گرتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا انہوں نے فرمایا کہ اے ابراہیم اللہ کے گھر پہ آیا تو جھکا ہوا سر لے کے آیا, اور میں اللہ کے گھر پہ آئی میں جھکا ہوا دل لے کے آئی. اللہ تو اس تجلی سے متعلق مشائخ کے کچھ اقوال ہیں. اس تجلی کا اثبات ہے قرآن میں, اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں, اللہ کی تجلی ممکن ہے. اس سے متعلق مشائخ نے بہت ساری گفتگو فرمائی ہے, مگر 4 باتیں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. اور پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تجلی صرف کوہ طور پہ نہیں پڑی, بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ تجلی بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے اوقات میں نازل ہوتی ہے. تو ایک تو بیت اللہ شریف پہ یہ تجلی پڑتی ہے, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے پہ یہ تجلی پڑتی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قبر کے اندر جو اس کی مٹی ہے اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مٹی جو ہے, کیونکہ اس پر اللہ کی اتنی تجلی پڑتی ہے, یہ مٹی بھی عرش سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ کے نبی کے روزے پہ بھی اور آپ کے اس مبارک مسجد پہ بھی اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں. کہنے والے نے کہا تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کان سائے جاں, تبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. تو بہت سارے واقعات وہاں بھی اس مبارک حرم میں بھی ان تجلیات کے کتابوں میں منقول ہیں. ایک اس تجلی کا واقعہ ہمارے بھی ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا. یہ تجلی جو ہے جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے, مگر اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں. چنانچہ ہمارے ایک جاننے والے قریبی رشتہ دار غفلت والی زندگی تھی, دین سے اتنے قریب نہیں تھے, نمازوں کا کوئی پتہ نہیں تھا, جمعے کی نماز بھی نہیں اور کبھی کبھی عید کی نماز بھی نہیں, اتنی دین سے دوری. پھر زندگی میں ظاہر ہے جب نماز اس طرح سے نہیں ہوتی ہے تو گناہ ہوتے ہیں. والدین پریشان ہوتے تھے کہ بیٹا کس نگر پہ گزر گیا ہے, کس راستے پہ چل پڑا ہے. امیر خاندان تھا اور سارا کاروبار اس بیٹے نے سنبھالا ہوا تھا, تو بہت زیادہ اس بیٹے کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا. والدہ ہماری قریبی رشتہ دار تھی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ جب عمرے پہ جائیں گے, جب تم جاؤ گے تو میرے اس بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جانا. اب مجھے بھی ان کا کچھ پتا تھا, میں نے کہا جی اتنا آسان نہیں اس کو لے کے جانا, باقی تو سب کو سب لے جا سکتے ہیں, ہر بندہ جانے کے لیے دیوانہ ہوتا ہے, مگر جس کی اب طبیعت ہی نہیں تو اس کو کہاں سے. والدہ نے کہا کہ اچھا ہم سب چلیں گے نا, یہ پوری فیملی چل گئی, اس پہ بیچ میں اس کو بٹھا لیں گے تو بھی چل. میں نے کہا ہاں یہ اچھا ہے. میں نے کہا فلاں تاریخ کو ہمارا بھی پروگرام ہے جانے کا, آپ سب بھی چلیں. تو جی اس کی والدہ والد پورا بوڑھی وہ بھی تیار ہو گئے, ان کی فیملی تیار ہو گئی, اور اس کو بھی کہا. اس نے کہا میں آ تو جاتا مگر ان دنوں میں نے چائنا کا سفر کرنا ہے. ہم نے کہا یہ سارا عمرہ جو ہے اسی کے لیے کر رہے ہیں تو تاریخوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جب تیرا سفر ختم ہو جائے پھر کریں گے. تو سفر کو بھی آگے پیچھے کیا, پھر وہ مان بھی گیا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ. اب پاسپورٹ سے مانگا گیا کہ پاسپورٹ دو تاکہ عمرے کا ویزا لگایا جائے. اس نے کہا جی میرا پاسپورٹ تو فلاں ایمبیسی میں پڑا ہوا ہے, فلاں ایمبیسی کا ویزا. کہا کوئی بات نہیں, جب آئے گا تیرا پاسپورٹ, بس پاسپورٹ آئے ہم ویزا لگائیں گے, جب تو چاہے گا اس وقت جائیں گے, بس تو چل ہمارے ساتھ. اللہ کی شان مل گیا پاسپورٹ اور ویزا لگ گیا, اور تاریخیں ہم نے وہ رکھی کہ جس میں وہ فارغ تھا اس کا کوئی اور سفر نہیں تھا, اور سفر بھی یوں رکھا کہ یہ آسان رکھا, اور وہاں پہ بھی ہوٹلز بھی ایسے رکھے کہ جو فائیو سٹار, تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہاں سے پہلے مدینہ منورہ, اور پھر مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ عمرہ کیا, اور پھر اس نے کہا تھا اس نے مکہ آگے جی چھ سات دن ہے اسی کے اندر جو کرنا ہے کر لیا. وہ کہا ٹھیک ہے جی پہلے مدینہ منورہ جائیں گے دو تین دن کے لیے, چار دن کے لیے, پھر آخری تین چار دن مکہ مکرمہ میں, پھر وہاں سے جدہ سے فلائٹ لے کے چلے جائیں. اس کے والدین اور ہم سب کا ارادہ تھا کہ جی تھوڑے اور دن بھی ٹھہریں گے. مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ جب ہم پہنچے تو اللہ کی شان شام کا وقت تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے تو یہ مسجد میں جانا اور یہ سلام پیش کرنا ہوں, یہ چیزیں نہیں آتی ہیں, تو تم میرے ساتھ رہنا, مجھ سے عمر میں بڑے تھے, تمہیں میرے ساتھ رہنا تاکہ جو ہے وہ مجھے بھی پتہ چل جائے کس طرح کرنا. میں نے کہا ہاں ہاں بالکل ہم ساتھ ہی چلا کریں گے, آپ فکر ہی نہ کریں, رات آرام کر لیں اور صبح فجر کی نماز میں ہم جائیں گے اور پھر انشاءاللہ سلام بھی پیش کریں گے. قریبی رشتہ دار اللہ کی شان, رات کو میں گیا دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں کہ سب خیریت ہے, کیونکہ مجھے فکر بڑی تھی, اس کی والدہ کو بھی بڑی فکر تھی اور یہ بھی ذمہ داری میں نے لی تھی. تو میں گیا ان کے کمرے میں تو کمرے میں تھے ہی نہیں. میں کہا یہ کہاں چلے گئے اللہ کے بندہ. اللہ کی شان میں نیچے ہوٹل کے ریسپشن والے ایریا میں ڈھونڈ رہا ہوں, ادھر ڈھونڈ رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں, کہیں مل ہی نہیں رہا. آخر کو مجھے نیچے کہیں نہیں ملے ہوٹل کے کسی کونے میں. میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لگا یار وہ سگریٹ پینے کو دل کر رہا تھا, تو میں نے یہ نیچے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا ان سے دوستی کی کہ کوئی ایک تو پیتا ہوگا نا سگریٹ, اس سے دوستی لگاؤں گا تو مجھے کوئی سگریٹ مل جائے گی. یہ مدینہ منورہ کی پہلی رات ہے, نہ ہوگا یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں تمہارے بڑے جاننے والے ہیں یہاں پہ, کوئی مجھے سگریٹ لا کے دیتے. میں نے کہا صحیح ہے میرے سارے جاننے والے تیرے لیے سگریٹ ہی لے کے آئیں گے. میں نے کہا چلے آپ اوپر تو چلے. فجر کی نماز ہوئی, میں حیران ہوا کہ جی اذان سے پہلے جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا جی چلے ہم گئے مسجد میں فجر کی نماز پڑھی, اور میں نے کہا کہ دیکھیں سلام پیش کرنا ہے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے, سو مرتبہ تو کم از کم اپنی جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں, پھر ہم لائن میں لگیں گے اور پھر سلام پیش کریں گے. اور سلام پیش کرتے وقت آپ نے تھوڑا سا یہ مختلف درود ہے وہ پڑھنا ہے. ان کا بہت اچھا جا
جیسے میں نے کہا انہوں نے سو مرتبہ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھی, انہوں نے کہا آپ ادھر ہی بیٹھے رہے کہیں نہ جا, میں نے کہا فکر ہی نہ کرے میں ادھر ہی ہوں, ساتھ ہی چلے گئے. ہم گئے, ہم نے سلام پیش کیا, واپس آئے, میں نے کہا جی دو نفل شکرانے کی بھی پڑھ لیں, جب سلام پیش کرتے تو کابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ سلام پیش کرنے کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی توفیق مل گئی, دو نفل بھی انہوں نے پڑھ لی. میں نے کہا جی کام تو ہو گیا, جو اس کی والدہ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ تو ہو گیا. اب میں نے کہا تین چار دن یہاں پہ ہیں تو اب انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے, میں نے کہا جی ہر روز سلام پیش کریں گے اور یہاں نمازیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ریاض الجنہ میں ہرے رنگ کے کارپیٹ ہوتے ہیں, باقی پوری مسجد میں لال ہوتے ہیں, کہتے یہ ہرے کارپیٹ, میں نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت ہے. اس نے کہا میں نے پھر ساری نمازیں ادھر ہی پڑھنی ہے. میں نے کہا ادھر ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے, تو بہت مشکل ہے, پورے دن میں ایک مرتبہ کبھی موقع مل جاتا ہے, آج کل تو پورے ایک مہینے میں ایک مرتبہ ریاض الجنہ آپ جا سکتے. اور جو جاتا ہے وہاں پہ بھی, جس زمانے میں بڑی کھلی اجازت تھی تب بھی دکم فیل ہوتی, دو چار نفلیں مشکل سے پڑھی جاتی تھی وہاں. اس نے کہا نہیں میں نے ادھر ہی پڑھنی ہے نمازیں, یا کم از کم آگے پڑھوں گا, بالکل امام صاحب کے پیچھے والے سب پہ میں نے پڑھنی ہے, آگے آگے پڑھیں گے. میں نے کہا جذبہ آیا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا جی جہاں آپ کہیں گے نا وہاں پڑھیں گے, بس نماز پہ ساتھ چلیں گے. ہر نماز میں نماز سے پہلے اذان سے بھی 10-15-20 منٹ پہلے نیچے لابی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی تم آؤ تو پھر ساتھ چلیں, اور جلدی آیا کرو تاکہ ہم نے آگے بالکل امام کے قریب نماز پڑھ دی. میں نے کہا یہ اللہ کا بندہ کبھی نماز پڑھتا نہیں تھا, اور اس کا شوق دیکھو, کہتا ہے آگے وہاں پہ. اب اس عاجز کا معمول یہ تھا کہ بالکل جماعت سے پڑھنی ہے, مگر کبھی ذہن میں اتنا یہ نہیں رہا کہ جی پہلی صف پہ پڑھنی ہے, دوسری پہ جہاں مسجد میں جگہ مل جائے تو نماز پڑھنی ہے. تو اسی ترتیب سے کرتا تو وہ ناراض ہوتا کہ جی میں نے تو وہ آگے ہیں بالکل امام کے قریب نماز پڑھنی تھی. اب ہر نماز میں تقریباً یوں ہی ہو رہا تھا کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں لابی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور میں جو ہوں وہ تھوڑا سا دیر سے آتا کہ میں بھی یہ سوچتا کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے, اور ہم جب نکلتے جاتے تو پھر اذان ہو جاتی, اذان کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخل ہوتے, ابھی بھی ٹائم ہوتا جماعت میں تو جتنا آگے جا سکتے تھے تو چلے جاتے, مگر ان کا یہ شوق تھا کہ نہیں اذان سے پہلے ہم آگے پہنچے گئے. اللہ کی شان, ایک دن ہمارے ساتھ کچھ ہمارے یہاں طلباء بھی ساتھی بھی تھے, ہدایہ اکیڈمی کے لوگ بھی کچھ تھے, تو ایک دن نیچے یہ بیٹھے ہوئے تھے لابی میں, ابھی میں آیا نہیں تھا, تو ہمارے کوئی طالب علم انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رشتے دار ہیں نا ہمارے شیخ صاحب کے. انہوں نے کہا جی جی جی. انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں ایک ہے نماز میں بڑی دیر کرتا ہے, اس کا انتظار کر رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. اللہ کی شان, چار دن مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے ساری نماز اس طرح تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی. یہ وہ بندہ جس نے جمعے کی نماز شاید سالوں نہیں پڑھی ہوگی, اور ہر طرح کا الٹا کام, مگر تجلیات کی جگہ ہے, وہ تجلی پڑتی ہے تو پھر انسان عجیب و غریب چیزیں کر رہا ہے. مگر حیران کی مجھے دوسرے تیسرے دن ہوئی, پھر میں نے رات کو ان کو ڈھونڈا تو ملے نہیں. اب میں نے کہا میں کتنے ان کے پیچھے پڑھوں. اگلے دن جب ان سے ملاقات فجر کے بعد ہوئی تو میں نے کہا کہاں تھے آپ رات؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ریاض الجنہ ہے نا میں اس پہ گیا, اور کل رات میں نے 100 رکعت نفل پڑھے اور 70 نفل اس ریاض الجنہ میں پڑھے ہیں. اللہ, وہ کہتے میں چاہتا تو 100 پڑھتا وہاں, مگر مجھے خیال آیا کہ لوگ دیوانہ وار یہاں آتے ہیں تو میں ان کا حق نہ لے لوں, اس لیے باہر نکل آیا, ورنہ میں نے یہ 100 رکعت کے 100 پورے کے پورے یہاں پڑھ لیا. تو ان جگہوں پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے کہ جہاں دل بدل جاتے ہیں. تو تجلی جو ہے وہ ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا, مگر تجلی کے اثرات نظر آتے ہیں. تو بیت اللہ شریف پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے, نبی علیہ السلام کے مبارک روزے پہ تجلی پڑتی ہے. اسی طرح قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی تجلی پڑتی ہے.
اسی طرح جو لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں وہاں اللہ کی تجلی پڑتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ ایسی مجلسوں میں آتے ہیں جہاں لوگ مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ فرشتے آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں, اللہ کی عرش تک پہنچ جاتے ہیں, تو ان جگہوں پہ بھی اللہ کی تجلی. اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کی تجلیات پڑتی ہے, اور اسی طرح رمضان میں لیلۃ القدر کی رات پہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ملائکہ اور روح جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں, اتنی اللہ کی تجلی ہے. اور اس رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے. اسی طرح حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاص تجلیات تہجد کے اوقات پہ ہر روز پڑ رہی ہوتی ہے. مشائخ نے فرمایا کہ جو عورتیں جلدی اٹھ جاتی ہیں تہجد کی نوافل تو نہیں پڑتی, گھر صاف کر رہی ہوتی ہیں, یہ صاف کرنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے. تو تجلیات جو ہے اس کا اکابرین نے علماء نے اثبات کیا کہ تجلیات موجود ہیں, اللہ کی رویت موجود نہیں. یہ تجلیات صرف ایک کوہ طور پہ نہیں, یہ بہت ساری جگہوں پہ پڑتی ہے, حتیٰ کہ جو مومن بندہ متقی بندہ ہوتا ہے اس کے دل پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہے. تو تجلیات مختلف جگہوں پہ پڑتی ہیں. تجلیات سے متعلق دوسری چیز جو اکابرین نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجلی جو ہے اس کا حاصل کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اطمینان قلب اس تجلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو انسان پر اللہ کی دل اللہ کی تجلی انسان کے دل پہ پڑتی ہے, اور یہ تجلی پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. چنانچہ مشائخ کا قول یہ ہے کہ جو انسان کا جسم ہے اس کی غذا زمین کے اندر ہے, یعنی سارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں زمین کے اندر ہوتی ہیں, یا جو جانور بھی ہم کھاتے ہیں ان کی غذا بھی زمین کے اندر ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے جسم کی ساری غذا زمین کے اندر. اور اسی طرح یہ جو انسان کے اندر کی جو روح ہے اس کی غذا جو ہے وہ عالم بالا سے آتی ہے, وہ تجلیات اور انوارات ہیں. چنانچہ ایک بہت بڑا انٹرٹینر, ایک بہت بڑے میوزیشن ایک کسی اللہ والے کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں دنیا میں جو کام انسان سوچ سکتا ہے نا, دنیا دار انسان کامیابی, وہ کامیابی میرے پاس ہے. مال بھی اتنا ہے کہ امیر ترین لوگوں سے زیادہ مال ہے, شہرت بھی اتنی ہے کہ ایک ملک دو ملک نہیں دنیا بھر میں مشہور ہو. مگر سچی بات بتاؤں دل پریشان ہی رہتا ہے, اتنا پریشان کہ راتوں کی نیند حرام ہوئی بھی ہے. سوچتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیوں پریشان ہوں. تو جو بزرگ تھے انہوں نے اس کو سمجھایا, دیکھو پریشان اس لیے ہو کہ تمہاری روح کو وہ غذا نہیں مل رہی, جسم کو ساری غذا مل رہی ہے, روح کو غذا نہیں مل رہی ہے. تو جب انسان کو غذا نہیں ملتی تو چیختا ہے نا, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ چھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ دو چار دن نہیں ملیں گے کھانا تو پھر ہنگامہ ہو ہی جائے گا. تو اسی طرح اس روح کو اتنے عرصے تک کھانا نہیں ملا ہے تو یہ روح بیمار اور یہ روح ٹھیک رہی ہے, پریشان ہے اس لیے تو پریشان ہو. پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ بتاؤ ایک بندہ ہے اس کو کہا جائے کہ جی سونے کا محل یہ تیرا, ایک بندے کو کہا جائے کہ سونے کا محل جو ہے یہ تیرا ہوا, لے لے یہ سونے کا محل. اب اس کو سونے کے محل میں ڈال دیا گیا اور سونے کے محل کو لاک کر دیا گیا, اور کھانے پینے کو اندر کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑی دیر تو وہ سونے کے محل کو انجوائے ہو سکتا ہے کر لے, اس کے بعد تو چیخے گا نا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں, میں کیا کروں اس سونے کے محل کا کہ جب مجھے کچھ کھانا ہی نہیں مل رہا. تو یہی حال اس بندے کا ہے جس کو ظاہری ہر چیز میسر ہے, اچھا گھر بھی ہے, اچھی گاڑی بھی ہے, مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, مگر اس کی روح کو کھانا نہیں مل رہا تو روح اندر سے پھر چیختی ہے, اس لیے تو پریشان ہے, کچھ عبادت کر اور اللہ کی تجلی تیری اس روح پہ پڑے گی تو دل کو سکون ملے گا. تو اس تجلی سے متعلق مشائق کا ایک قول یہ ہے کہ یہ تجلی ہماری ضرورت بھی ہے, اس کے بغیر دل کو اطمینان مل ہی نہیں سکتا, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہ اللہ کی یاد ہے کہ جس سے انسان کے دل کو تسلی ملتی ہے, روح کو غذا ملتی ہے. تو ہم سب اللہ کی تجلی کے محتاج ہیں. تو اس تجلی کے حوالے سے اس تجلی کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں مشائخ کے چار اقوال, اور پہلا قول یہ ہے کہ یہ تجلی مختلف جگہوں پہ پڑتی ہے, یہ تجلی مختلف اوقات میں اللہ کی پڑتی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تجلی ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر دل سکون میں آ ہی نہیں سکتا, بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ علماء جانتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جامع الاسانید ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ برے صغیر پاک و ہند میں جتنے لوگ علماء بنتے ہیں ان کی علمی سند جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے. جامع الاسانید بڑے بزرگ اللہ والے, وہ فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت بندہ وہ ہے جس کے اندر یہ ایکسپرٹیز یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی تجلیات کو اپنے دل پہ سما سکے, اپنے دل میں جمع سکے. تو وہ صاحب نسبت ہے جس کے اندر عالم بالا سے انوارات اخذ کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے. تو کئی مرتبہ انسان کے اندر یہ ملکہ تو پیدا نہیں ہوتا ہے, مگر عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ تجلیات مل رہی ہوتی ہیں, خوش ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے. بڑے بڑے امیر ترین لوگوں سے زیادہ خوشیوں میں ہوتا ہے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے مغل بادشاہوں سے کہا تھا کہ اے مغل بادشاہوں, اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ہمارے دل میں کتنا سکون ہے, یہ بات اپنی فوجیں لے کے ادھر ادھر چڑھائی کرتے ہو, وہاں نہ جاؤ ادھر آ جاؤ گے, یہ سب سے بڑا خزانہ یہاں ہے. تو چار باتیں اس تجلی سے متعلق, اور پہلی بات یہ کہ یہ تجلی مختلف جگہوں پہ موجود, مختلف اوقات میں موجود, اور دوسری بات یہ کہ تجلی اللہ کی جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے, اور تیسری بات اور بڑی اہم بات کہ یہ تجلی جو ہے یہ جب اللہ والوں پہ پڑتی ہے جن کو ملکہ واقعتاً حاصل ہے اس تجلی کی کو اخذ کرنے کا, تو پھر یہ تجلی ایک سینے سے دوسرے سینے میں بھی داخل ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے وہ سارا ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا. تو یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں ٹرانسفر ہوتی ہے, اور مشائخ کے تجربات میں سے تجربہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، کئی مرتبہ یہ بزرگوں کے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سینوں سے ان کے مرنے کے بعد بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حاضری ہوئی اللہ کے پیارے محبوب کے مبارک روزے پہ، اور اللہ نے مجھ پر یہ چیز منکشف کی کہ جب آپ کے مبارک روزے کے سامنے کوئی عالم دین حدیث پڑھاوا یا حدیث پڑھانے والا آتا تو آپ کے روزے سے سورج کی شعاؤں کی مانند فیض نکلتا اور اس کے سینے میں داخل ہو جاتا۔ یہ تجلیات آسمان سے بھی گرتی ہیں اور یہ تجلیات بزرگوں کی مبارک سینوں سے بھی دوسرے سینوں میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ تجلیات تھی جنہوں نے صحابہ کرام کو دنیا کا فاتح بنا دیا، اور یہ وہ تجلیات تھی جنہوں نے صحابہ کرام کو عمل پہ مجبور کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ عرب کی قوم تو سب سے جاہل قوم تھی، اتنی جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ شراب کے عادی، اتنی جہالت کے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، اور یہ ایسے ہیروز بن گئے، مسلمان نہیں کافر بھی مانتے ہیں، ہیرے بن گئے، پوری دنیا کو راہ دکھلانے والے بن گئے، کیسے بن گئے؟ تجلیات ہیں جو سینے سے سینے میں جاتی ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ سینوں سے سینوں میں چیز جاتی ہے، اسی لیے اکابرین کی یہ قول آپ سنتے ہوں گے کہ جو دینی علم ہے اسے کتابوں سے نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ سینہ بہ سینہ جو ہے یہ سیکھا جاتا ہے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اپنے گھر سے باہر نکل آئے چیختے ہوئے، نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، آپ نے پوچھا اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت کیسے نہ کہوں اپنے آپ کو منافق، کہ اللہ کے پیارے محبوب کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایمان اور ذوق شوق اور اس کی جو توانائی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، اور جب اپنے گھر واپس آتے ہیں بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں تو وہ ذوق شوق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو منافقت ہی تو ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حنزلہ تو سچ کہہ رہا ہے، میرا بھی یہی حال، ہاں اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں کہیں منافق تو نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اور حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ حال ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان عروج پہ، اور جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کے بھی وہی حال رہے جو ان مجالس میں رہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے نیچے اتر آئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سینوں سے سینوں میں جا رہی ہوتی ہے، اسی لیے بزرگوں کی محفلوں کے اندر انسان کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو چار باتیں مشائخ نے فرمائیں اس تجلی سے متعلق، اور پہلی چیز یہ کہ یہ تجلی مختلف جگہوں پہ اور مختلف وقتوں میں ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تجلی ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اور تیسری چیز کہ یہ تجلی سینوں سے دوسرے سینوں میں بھی داخل ہوتی ہے، اور صحابہ کرام سے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، اور اکابرین امت سے تو یہ سینوں سے سینوں میں داخل ہونے والی چیز کے اکابرین کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور چوتھی اور بڑی اہم چیز،
کہ کچھ جگہوں پہ تجلی اللہ تعالیٰ کرتی ہے اور کچھ جگہوں سے اللہ تعالیٰ تجلی ہٹا بھی نہیں دیتے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. وہ تجلی اللہ کی اس بندے پہ پڑتی نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہے یا جس گھر میں تصویر ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے, یعنی اس پر اللہ کی تجلی نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اوپر دو طرح کے الہام ہوتے ہیں, ایک فرشتوں کا الہام جس کو اللہ کی تجلی بھی کہا جاتا ہے اور ایک شیطان کا الہام ہوتا ہے. اور جب فرشتوں کا الہام اللہ کا پڑتا ہے تو پھر انسان نیکی پہ پکا ہو جاتا ہے, اور جب شیطان والا الہام انسان پہ پڑتا ہے تو وہ نیکی چھوڑنے پہ پکا ہو جاتا ہے, اس کو دلائل مل جاتا ہے کہ آج ہی ابھی یہ کام نہیں کرنا. تو یہ تجلی جو ہے اللہ کی پڑتی ہے, جس طرح اللہ کی تجلی پڑتی ہے اس طرح بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں سے اللہ اپنی تجلی ہٹا بھی لیتے ہیں, وہاں شیطان کی تجلی پڑ رہی ہے, شیطان کی الہام پڑ رہا ہے. چنانچہ ایک آخری بات آج کے اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں کہ جب انسان پر اللہ کی یہ تجلی پڑتی ہے پھر ایسے شخص کو نیکی پہ اللہ پکا کر دیتا ہے, کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی, کسی شیطان کا کوئی وار اس پہ نہیں چل پاتا. چنانچہ حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا اور وہ حضرت سے حدیث پڑھتا تھا, بہت ہی نیک, بہت ہی ذکر عبادت کرنے والا, متقی پرہیزگار, اور بڑی شوق سے حضرت خدمت میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا. کچھ عرصہ اس نے حضرت کے پاس پڑھا اور کچھ عرصے بعد وقت کے بادشاہ نے حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ فتویٰ مانگا اور وہ فتویٰ شریعت کے خلاف تھا تو حضرت نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا, تو بادشاہ وقت نے حضرت کو جو ہے وہ قید کر لیا. اب یہ جو تھا اتنے شوق سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور جو شیخ تھے وہ بادشاہ وقت نے قید کر لیا, مگر کیونکہ سینے پہ یہ تجلیات پڑی ہوئی تھی, فرشتوں کا الہام ہوا ہوا تھا, بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ کے پاس اس بدحالی میں گئے کہ دربار میں جتنے لوگ تھے انہوں نے ان کی مسکنت کو دیکھ کے بادشاہ سے سفارش کی کہ بادشاہ جناب اس کی بات ضرور مان لیں, بیچارہ بہت ہی کوئی ضرورت مند لگ رہا ہے. بادشاہ نے بھی کہا کہ ہاں ضرورت مند تو لگ رہا ہے, پوچھو اس سے کیا کہنے کے لیے, کیا اس کی درخواست ہے. بادشاہ نے کہا کیا چاہتا ہے نوجوان؟ اس نے کہا بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قید کر دیا جائے. بادشاہ حیران کہ درخواست لے کے آیا تو زندگی میں کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ مجھے قید کر لو, سب قید سے بھاگتے ہیں, یہ قید ہونے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد کو آپ نے قید کیا ہوا ہے اور میں ان سے کچھ عرصے سے حدیث پڑھ رہا تھا, حدیث کے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے, ناغہ مجھ سے برداشت نہیں تو قید کی پریشانیاں برداشت کر لوں گا, سبق کا ناغہ برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے آپ مجھے قید کر دیجیے. تو جس پر یہ تجلی پڑتی ہے اس کو نیک کام سے کوئی چیز روک نہیں سکتی, اور جب انسان پر یہ تجلی پڑتی نہیں پھر شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان اس کو ہر نیک کام سے ہٹاتا ہے اور ہر برے کام کے لیے دلائل دل میں اور ذہن میں آتے ہیں اور انسان ان برے کاموں پہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی تجلی نصیب فرمائے اور شیطان کے وساوس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بھول جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، جلدی آنکھیں سے بھر دو، میں اپنا سائے جاؤں، جلدی آنکھیں سے بھر الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, لبرے دن سے محفوظ فرما, لبری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. صحیح راستے پہ لگ جانے کے بعد صحیح راستے سے ہٹ جانے سے محفوظ فرما. میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا, نہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے, نہ شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجیے. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اللہ جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما, نہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما, نہ جو گناہ چھپ کے کیے نہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے نہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ گناہ میں اگر بو ہوتی میرے مالک کوئی ہمارے قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا, اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے. میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, ہواؤں ہرس والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. نہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. نہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. نہ آپ کی رحمت کی تجلی بڑھتی ہے, نہ قزیل بن ایاز جیسے ڈاکو کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے. نہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے, بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. نہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے, نہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ اعمال تو ہمارے ایسے کہ ہماری دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ہمارے منہ پہ مار دیا جائے. اے اللہ مگر آپ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ رحمت کا معاملہ فرما. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. نہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان, نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. نہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان, نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. نہ اولاد کے غم
غموں سے محفوظ فرما، لاولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، لاؤ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اللہ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نہ رحمت کا معاملہ فرما، نہ اپنے در سے دور نہ فرما. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہفتے اور اتوار کو اجتماع کا پروگرام ہے، اور جامع مسجد اتحاد آپ سب کی جانی پہچانی ہے. یہ وہ ایک رات ہے جس میں ہمیں موقع ملے گا کہ جس طرح اللہ والے رات گزارتے ہیں، اثر پہ یہ اجتماع شروع ہوگا اور 12 بجے دعا ہوگی، تو یہ پوری شام اور پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی. صبح مشائخ صبح بھی ہوں گے، شام میں بھی ہوں گے، مختلف حضرات تشریف لائیں گے، بیانات بھی کریں گے، ذکر اذکار بھی کرائیں گے، مراقبہ بھی ہوگا. لہٰذا تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ کوشش کر کے 3:30 بجے تک پہنچ جائیں، کیونکہ جس طرح اطلاعات آ رہی ہیں حیدرآباد سے جو ہے 50-60 لوگ آ رہے ہیں، لاڑکانہ سے آ رہے ہیں، سکھر سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے آ رہے ہیں، تو پورے ملک سے لوگ تو آ ہی رہے ہیں. یہاں ہمارے تمام طلباء جو آن سائٹ اور آن لائن پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو دیر سے آئیں تو باہر جگہ ملے، اس لیے کوشش کریں کہ جلدی آئیں اور اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں. خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں. جو مساجد کے آئمہ ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں کل جمعے کی نماز کے بعد اعلان کر دیا جائے. جو فلائرز ہم نے دیے تھے وہ اگر ابھی تک کسی نے نہ لگایا تو وہ بھی جو ہے وہ لازمی لگا دیں. جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے عرفان صاحب یہاں پر ہیں، مجلس کے بعد نماز کے بعد ان سے مل لیں اور اپنا نام لکھا دیں تاکہ آپ خدمت میں بھی شامل ہو سکیں، کیونکہ 600-800 لوگوں کا اجتماع ہوگا جو باہر سے آ رہے ہیں اور کراچی کے الگ لوگ ہوں گے، تو بہت کثیر تعداد ہے. اس میں ہمیں مین پاور کی بھی ضرورت پڑے گی جو لوگوں کی خدمت کریں گے. لہذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ لازمی ہفتے کے دن 3:30 بجے جامع مسجد اطاعت میں لازمی پہنچے جزاک اللہ
نماز کی تیاری کرتے ہیں.